الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم ابن جریج رحمت اللہ علیہ کی روایت پر بات کر رہے تھے اور اس سے جو چیزیں اس امت کے لیے ثابت ہوتی ہیں اور اس حدیث سے اور اس قصے سے جو اس امت کو فائدہ پہنچتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ حدیث یہ ثابت کرتی ہے ایک عقیدے کو، اور وہ عقیدہ اولیاء اللہ کی کرامات کا عقیدہ ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں یہ بتایا کہ انہوں نے نماز پڑھی ابن جریج رحمت اللہ علیہ نے، اور پھر بچے کے پاس آئے اور بچے نے کلام کیا اور لوگوں کو بتایا کہ اس کا اصل باپ کون ہے اور ابن جریج رحمت اللہ علیہ کی اس کرامت کو دیکھ کر لوگوں کا موقف تبدیل ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی کچھ کرامتیں ہوتی ہیں، چنانچہ اس حدیث کے جتنے بھی شرعاء ہیں جنہوں نے کچھ تفصیل سے اس حدیث پر بحث کی ہے وہ اس حدیث کو کرامت کے اثبات کے لیے پیش کرتے ہیں کہ اہل السنہ کا اور اہل تشیع کا جو ایک عقیدہ مشترک ہے کہ اولیاء اللہ کی کرامات ہوتی ہیں وہ یہاں سے ثابت ہوتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری میں اس حدیث پر بحث کی ہے، جہاں وہ حوالہ پہلے بھی گزر چکا۔ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے تو یہاں سے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ اس انسان نے ابن جریج رحمت اللہ علیہ نے نماز پڑھی اور پھر انہوں نے بچے سے پوچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کرامتوں کی ایک قسم ایسی بھی ہے کہ اولیاء کرام رحمہم اللہ جب وہ چاہیں اس کرامت کو دکھا سکتے ہیں۔ یہ تو خیر ایک بحث ہے جو آگے چل کے انشاءاللہ آ جائے گی، لیکن اس حدیث سے کرامت ثابت ہوتی ہے، اور بچوں اس حدیث سے جو ثابت ہو رہی ہے یہ ہمارے عقیدے کا بہت بڑا حصہ ہے۔ معتزلہ نے اس کا انکار کیا ہے، پھر بعد میں آنے والے لوگوں نے جس نے بھی عقل کو روایت پر ترجیح دی ہے انہوں نے انکار کیا ہے۔ معتزلہ کا انکار ان کی کتابوں میں پڑھا جا سکتا ہے، اور ان کے بعد یہ جو علی گڑھ کا مکتبہ فکر قائم ہوا تھا اور وہ عقل کے اثرات جن تک پہنچے ہیں، خود سر سید بھی اولیاء کرام رحمہ اللہ کی کرامات کا انکار کرتے تھے، اور پھر وہ جہاں جہاں بھی یہ گمراہی پھیلی ہے اولیاء کرام کی کرامات کا انکار کیا گیا، اور یہ خیال نہیں ہوا کہ اس عقیدے کے انکار سے کیا کیا چیزیں، کن کن احادیث کا انکار کرنا پڑے گا، اور اپنے سے پہلے کتنے امتی ہیں، کتنے اکابر اور اہل علم ہیں جنہوں نے کرامات کا اقرار کیا ہے، ان کی نہج سے ہٹنا پڑے گا۔ عقیدہ آج اس پہ بات کرتے ہیں کرامت کے موضوع پہ، اور یہ بچوں کرنے اول سے چلا آتا ہے، اور اہل السنہ کا عقیدہ وہ ہے جو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں چھوڑ کر گئے تھے، جن کو ہم اصل عقائد کا نام دیتے ہیں، اور عقیدے میں وہ چیزیں جو خبر واحد سے ثابت ہوتی ہیں۔ آج کل یہ جتنے بھی نئے نئے لوگ آ رہے ہیں عقیدے کی تنقید میں، وہ اس خبر واحد پر بھی بحث کرتے ہیں، چنانچہ مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی رحمت اللہ علیہ کی ترجمان السنہ میں عقیدے کی مباحث میں انہوں نے اس خبر واحد کی روایت کو حجت مانا ہے، جس خبر واحد کو امت نے قبول کر لیا ہے۔ اور سب سے اچھی چیز اس موضوع پہ جن لوگوں نے لکھی ہے ان میں ہمارے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے صاف صاف یہ لکھا ہے کہ جمہور اہل علم یہ جتنے بھی ہیں وہ خبر واحد کو عقیدے کی بنیاد بنا لیتے ہیں، اور اس وقت جب امت اس کو قبول کر لے تصدیق اللہ اور یہ کہہ دے کہ یہ خبر واحد ٹھیک ہے، او عملم بہی یا اس خبر واحد پر امت عمل کرنا شروع کر دے، تو وہ بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے، خبر واحد سے بھی عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ وَهَذَا هُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُونَ، اور یہ وہ اصول ہے ہم اہل سنہ کے نزدیک کہ خبر واحد سے عقیدے کا ثبوت ملتا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ یہ وہ اصول ہے رحمہ اللہ جن کا مصنفین نے فی اصول الفقہ من اصحاب ابی حنیفہ و مالک و شافعی و احمد، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، شافعی، احمد رحمہ اللہ، ان سب کے جو بڑے بڑے مصنفین تھے ان سب نے اس اصول کو مانا ہے، الا فرقت قلیلہ، بس ایک کچھ من المتاخرین، بعد کے کچھ لوگ ایسے آئے جنہوں نے اس کا انکار کیا، وگرنہ تو یہ بات ثابت شدہ ہے، طے شدہ ہے، یوافقون الفقہا و اہل الحدیث، اہل حدیث بھی کرامتوں کے قائل ہیں، اور اسی طرح فقہا کرام رحمہ اللہ اور اہل حدیث رحمہ اللہ، یہ سب کے سب لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ اولیاء اللہ کی کرامتیں ہوتی ہیں۔ پھر اس پہ یہ فتاوی کی 13ویں جلد میں شیخ نے بحث کی ہے، اور اس بحث کو پورا اپنے بچوں دیکھنا ہو تو وہاں دیکھ لینا، ہم تو صرف اس بات کو بتا رہے ہیں۔ یہ حدیث شریف کا غالباً چوتھا دور ہے، پہلا دور تھا اس میں ترجمہ ہو گیا تھا، پھر مشکل الفاظ کی تشریح ہو گئی تھی، پھر اس حدیث کو پڑھ لیا تھا، مختلف چیزیں اور واقعات جو ثابت ہوتے ہیں، پھر آج چوتھا دور ہے اس کا۔ تو اس لیے اس سے آپ کو یہ تین چیزوں کا بچوں اس میں اندازہ کر لینا عمر بھر کے لیے، ایک تو یہ بات اچھی طرح سمجھو کہ یہ احادیث کا پڑھنا اتنا آسان نہیں ہوتا، کئی کئی دور کرنے پڑتے ہیں، کئی کئی طرح سے سوچنا پڑتا ہے، تو یہ آج چوتھا دور ہے اس حدیث کا، اور اسی کو ہم مسلسل بیان کیے چلے جا رہے ہیں کہ اس سے ثابت کہاں سے کیا چیز ہوتی ہے۔ اور اس سے دوسری چیز جو آپ کو اچھی طرح سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ فقہی اور عقیدے کے مسائل کیا ثابت ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ حدیث شریف کا پڑھنا بہت گہرا مطالعہ چاہتا ہے، بڑا علم اس کے لیے چاہیے، ایسے نہیں ہے کہ کتاب کھولی اور حدیث دیکھ کے اسے نقل کرنا شروع کر دیا۔ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ حدیث شریف میں کیا بات کس طرح سے ارشاد فرمائی گئی ہے۔ تو دو چیزیں، ایک یہ کہ حدیث شریف کا پڑھنا اساتذہ سے، اور دوسرے احادیث میں جو اصولی مباحث یا فروعی مباحث آئی ہیں ان کو ثابت کرنا پڑتا ہے، اور تیسرے یہ کہ آپ نے اگر تفسیر پہ زندگی میں کام کرنا ہے تو پھر تم تفسیر کو اتنی دقت سے پڑھو، اور اگر احادیث پہ کام کرنا ہے تو الحمدللہ حدیث شریف کی علم کی جو ہنڈیا ہے یہ اللہ کا شکر ہے پک چکی، اور یہ بالکل کھانے اور ہضم کرنے کے قابل بن چکی ہے۔ امت کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور تھی، اس نے حدیث کے ایک ایک ریشے، ایک ایک مسئلے اور ایک ایک بات پر بحث کر لی ہے، مطالعہ کرنا پڑتا ہے گہرائی سے۔ اگر تم نے حدیث پہ کام کرنا ہے زندگی میں تو پھر تمہیں ان چیزوں پر دیکھنا پڑے گا، نظر کرنی پڑے گی، اور اپنے آپ کو حدیث میں کھپانا پڑے گا۔ بچو اس کے لیے تم اگر دیکھو تو تمہیں بہت بہترین مثال میں یہ ڈاکٹر مل جائیں گے کہ اس کے صبح و شام مطالعے میں خرچ ہوتے ہیں، کھپ جاتا ہے۔ ڈاکٹر سے پوچھو، یہ بڑے بڑے ڈاکٹر جو ہیں، کتنا مطالعہ انہیں کرنا پڑتا ہے۔ فوجی ٹریننگ دیتے ہیں پی ایم اے میں، کاکول میں، ادھر ادھر، اور اس کے بعد ساری زندگی اس میں کھپا دیتے ہیں۔ وہ صبح بھی فوجی ہوتا ہے، اور جب وہ وردی اتارتا ہے تب بھی فوجی ہوتا ہے، تب جا کر کہیں کسی چیز میں وہ اعلیٰ مقام حاصل کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہمارے یہ جو بنیادی علوم ہیں، کتاب و سنت ہے، فقہ ہے، مفتی کا ہونا ہے، شیخ العزیز کا، یہ اصل میں تقاضا ہم سے یہی کرتا ہے کہ ہم اپنے دن اور رات کو اس میں کھپائیں۔ اور کیسے ہی مبارک لوگ ہیں جن کی زندگیاں عقیدے میں کھپ جاتی ہیں، اہل سنہ کا عقیدہ ثابت کرتے ہوئے، لکھتے ہوئے، اور کیا ہی بہادر وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کی تفسیر میں زندگی گزارتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خاص طور پہ دعا کی ہے ان لوگوں کے لیے جو حدیث میں کام کرتے ہیں، کہ آپ نے فرمایا نظر اللہ وجہہ، اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ خوش و خرم، ہستا مسکراتا رکھے جس نے میری احادیث کو سنا اور پھر لوگوں تک پہنچایا۔ اس کا مطلب ہے حدیث شریف میں جو لوگ کھپ جاتے ہیں، یہ بڑے مبارک چہروں والے ہوتے ہیں، اور حدیث کے انوار ان کے چہروں کو دیکھ کر محسوس ہوتے ہیں۔ تو اب اس حدیث کو دیکھو، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کرامت ایک چیز ہے، اور یہ عقیدہ ہے۔ عقیدے کا سب سے پہلا درجہ جہاں کفر اسلام کی مباحث ہوتی ہیں، اس کے بعد دوسرا درجہ ان چیزوں کا آ جاتا ہے۔ ایک آدمی اگر کرامت سے انکار کرتا ہے تو وہ اہل السنہ کے عقیدے کا انکار کرتا ہے، اور اہل السنہ اور اہل تشیع یہ سارے کے سارے اولیاء کرام رحمہم اللہ کی کرامتوں کا اقرار کرتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں جتنے بھی فرقے اسلام کے پائے جاتے ہیں، اہل حدیث حضرات ہیں، اہل تشیع ہیں، اہل السنہ ہیں، یہ سب کے سب اولیاء کرام رحمہم اللہ کی کرامات کے قائل ہیں۔ ابھی عقیدے پہ بات آتی ہے، اور جو انکار اس وقت کر رہے ہیں وہ تمام وہ لوگ ہیں جو اپنی عقل کو کتاب و سنت پر غلبہ دیتے ہیں، یا دوسرے نمبر پہ جو جاہل ہیں، جن کے پاس تعلیم ہی نہیں ہے، اور یا پھر وہ لوگ ہیں جو خام خواہ ملحد اور اسلام کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ یہ ماننا پڑتا ہے، بالکل ہم اسے تسلیم کرتے ہیں، کہ بہت سی جھوٹی کرامتیں جاہلوں نے اپنے مشائخ اہل تصوف اور اہل علم اور ان کے متعلق گھڑ لی ہیں اپنے پاس سے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ سینکڑوں نہیں، اگر ہزاروں روایتیں بھی کہوں تو کوئی مبالغہ نہیں، مگر ایک نفس مسئلہ کہ کرامت ہوتی ہی نہیں، اس کا انکار کرنا یہ اہل السنہ کے مسلک سے ہٹ جانا ہے۔ اور ہمیں عقیدہ وہی لینا ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، خلافت راشدہ، تابعین، تبع تابعین رحمہم اللہ سے لے کے اب تک نقلن، عقلن، اور اس کے ساتھ ساتھ کتابیں جب لکھی گئیں تو ہم تک مسلسل چلا آ رہا ہے۔ اس لیے عقیدہ، عقل اس میں نہ بھی چلے تو کیا حرج۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے، لکھا ہے انہوں نے ایک جگہ، انہوں نے کہا کہ اپنے عقیدے کو بالکل عمر بھر اسی طرح پکا رکھنا جس طرح اصفہان کی بڈھی عورتیں، گاؤں میں رہنے والی عورتیں، ان کا عقیدہ پختہ ہوتا ہے۔ اب اس سے کوئی جا کے کہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول تھے یا نہیں تھے، تو اس سوال سے ہی گھبرا جائے گی، وہ ہزار مرتبہ قربان کرتی اپنے آپ کو اور کہتی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر اور رسول تھے۔ اس سے کوئی حجت کر کے تو دیکھے، وہ جوتا اٹھا لے گی۔ سارا علم، سارے دلائل ایک طرف، اس کے ایمان میں جو صلابت اور پختگی ہے، یہی مطلوب ہے۔ اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی بات نہ اچھی لگے، اس سے پیچھے چلے جاؤ۔ ایک آدمی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، یہ بات بچوں چونکہ عقیدے کی ہے نا، اس لیے اس کو بہت تفصیل سے بیان کرنا. اور طبقات میں ابن سعد رحمت اللہ نے بھی لکھا ہے، دارمی کی سنن میں بھی یہ روایت آئی ہے، بہت جگہ ہے، عقیدے کی کتابوں میں بھی آئی ہے. فریابی نے قدر پہ جو کتاب لکھی ہے یہ بھی آئی، اس میں بھی ہے. فریابی نے جو کتابیں لکھی ہیں بہت اچھا، اور امام نووی رحمت اللہ علیہ نے بھی ایک جگہ اس کا ذکر کیا ہے. روایت یہ ہے کہ ایک آدمی سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو اس نے ان سے سوال کیا اور اس نے کہا حضرت میرے دل میں یہ باتیں آتی ہیں، جو اس کے نفس میں عقیدے کے متعلق وساوس پیدا ہوتے تھے اس کا تذکرہ کیا. تو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ نے فرمایا کہ الزم دین السبی فی الکتاب، دیکھو اہل السنہ کا جو عقیدہ ہے، جو اصل دین ہے، اس طرح اس سے چمٹ جاؤ جس طرح بچہ اپنے مدرسے اور سکول میں جاتا ہے اور جو اساتذہ اسے رٹا لگوا دیتے ہیں، بس رٹ لیتا ہے، اس بات سے نہیں پھرتا. الزم دین السبی، بچے کو جس عقیدے کی تعلیم دی جاتی ہے، اس زمانے میں دیتے ہوں گے، پڑھاتے ہوں گے، اب تو کوئی نہیں پڑھاتا، اب تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ عقیدہ کیا ہے. انگریزوں کا نصاب ہے، اور انگریزوں کی تو مجبوری یہ تھی کہ کوئی دینی نصاب بنا نہیں سکتے تھے، ہندوؤں کے لیے کیا بناتے، سکھوں کا، عیسائیوں کا، مسلمانوں کا، پھر مسلمانوں میں اہل تشریع اور اہل سنہ کا. تو گورو نے کہا ایک نصاب دو پورے ہندوستان کو جو سیکولر ہو. یہ ان کی تو مجبوری تھی، ہماری کیا مجبوری تھی. تو پچھلے زمانوں میں بچوں کو عقیدہ پڑھایا اور رٹوایا جاتا تھا. تو فرمایا الزم دین السبی فی الکتاب، یہ جس طرح بچے پڑھتے ہیں نا، بالکل اسی طرح بچوں کو رٹا لگواؤ. جس طرح رٹا لگا لیتے ہیں بچے اور ایک حرف ادھر ادھر نہیں ہوتے، بس پکڑ لے، لازم کر لے اس دین کو، اس عقیدے کو. والعرابی، اور جس طرح دیہاتی لوگوں کا خالص اور ٹھیٹھ عقیدہ ہوتا ہے، بس وہ عقیدے کو اپنا لو. دیہاتی سے بات کریں، وہ اپنے عقیدے میں اتنا کھرا ہوتا ہے، اس کو 100 دلائل بھی فراہم کر دو وہ نہیں مانتا، وہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے، عقیدہ شروع سے ایک چلا آیا ہے. اور پھر انہوں نے فرمایا واللہ اما سوا ذالک، اور اس کے علاوہ کوئی چیز، کوئی وسوسہ تمہیں آئے اس کو چھوڑ دینا. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر وہ وساوس میں پڑ گیا اور اس انسان نے اپنے دین میں کچھ گڑبڑ کر لی، تو یہ بہت بڑا اس کا خسارہ ہو جائے گا. تو فرمایا جس طرح بچے ایک بات کو رٹ لیتے ہیں اور دیہاتی آدمی کا ایک عقیدہ ہوتا ہے، بس اس طرح اپنے عقیدے کو صاف رکھنا اور اس طرح اس سے چمٹ جانا. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ میں یہ کیوں تھی بات؟ اس لیے کہ انہوں نے تابعین کو دیکھا تھا، تابعین سے پڑھا تھا. ان کے والد عبدالعزیز نے اپنے اس بچے کو مدینہ منورہ بھیجا تھا اور کہا تھا اس لیے بھیج رہا ہوں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بہت تھوڑے رہ گئے ہیں، جاؤ اور ان کی صحبت میں رہو. اور جب وہ مدینہ منورہ پہنچے تو گورنر ہونے کی حیثیت سے انہوں نے نماز پڑھائی. سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ جو خادم تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جب سلام پھیرا تو انہوں نے کہا کہ خلافت راشدہ وغیرہ کے بعد یہ پہلی نماز ہے جو میں نے پڑھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھاتے تھے، خطبہ انہوں نے دیا جبکہ وہ خلیفہ بن چکے تھے. اور ان کے اس خطبے کو ابن رجب نے جامع العلوم میں لکھا ہے، یہ وہاں دیکھنا بہت اچھا مل جائے گا. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا، اور انہوں نے خط بھی لکھا، اور انہوں نے لکھا کس کو خط؟ سالم بن عبداللہ بن عمر کو، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے کو. عبداللہ کے بیٹے سالم رضی اللہ عنہ کو، بہت بڑے تابعین میں سے تھے سالم، مولوی عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت میں اس آزمائش میں پڑ گیا ہوں جس آزمائش میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پڑے تھے، یعنی خلافت دے دی گئی ہے، میں نے کبھی بھی کوئی سوچا ہی نہیں تھا کہ خلافت مجھ تک پہنچے گی، نہ کبھی میرا ارادہ یہ تھا کہ میں خلیفہ بن جاؤں، فَإِذَا آتَاكَ كِتَابِي هَذَا، حضرت میرا جب یہ خط آپ تک پہنچے، فَاكْتُبْ إِلَيَّ بِسِيرَةِ عُمْرِ بْنِ الْخَطَّابِ، مجھے لکھ بھیجئے کہ آپ کے دادا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت اور زندگی کیسی تھی، فی اہلِ القبلہ، مسلمانوں کے ساتھ ان کے کیسے تعلقات تھے، اور وہ ذمی جو ہمارے ہاں بستے ہیں عیسائی اور یہودی، ان کے ساتھ ان کے کیا معاہدے ہوئے تھے، فَإِنِّي سَائِرٌ بِسِّيرَتِهِ، میں چاہتا ہوں اپنی زندگی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے طریقے کے مطابق گزاروں، ان اعاننی اللہ علی ذالک، اگر اللہ میری مدد فرمائے گا تو میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی پیروی کروں گا. ہوتا کوئی اس زمانے کا نیا نیا پڑھا لکھا ان پڑھ، فوراً لکھتا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آئے، کیوں عمر، صحابی کیا ہے، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب و سنت، کتاب و سنت، یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ لکھ رہے ہیں. اور ایسی ایک چیز سے معاویہ رضی اللہ عنہ بھی لکھی ہے، انہوں نے کہا جہاں تک سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی پیروی ہے، مجھے جو بات وہاں مل جاتی ہے میں اسی کی پیروی کرتا ہوں، میں ان کے طریقے سے نہیں ہٹتا. کم و بیش ان الفاظ میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ایسے جملے مل جائیں گے، عثمان اور علی رضی اللہ عنہ کے ایسے جملے مل جائیں گے، جن لوگوں کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے لگا دیا تھا زندگی بھر کام کرتے رہے. عثمان اور علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو عمر رضی اللہ عنہ چھوڑ کے گئے ہیں ہم اس میں تبدیلی نہیں کریں گے. یہ شخصی تقلید نہیں تھی اور کیا تھا. اسی لیے زہری رحمت اللہ علیہ، امام زہری رحمت اللہ علیہ، جن کے بہت سے دشمن اب دین کے نمائندے بنے ہوئے، وہ فرماتے تھے کہ ایک آدمی نے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سے آ کے مسئلہ پوچھا، اور اس نے کہا کہ طلق تو امرأتی وانا سکران، میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے اور میں نشے کی حالت میں تھا. ایسا نشہ جو اتنا شدید ہو کہ اسے کچھ سمجھ نہ آئے، کچھ پتہ نہ چلے، تو اس میں طلاق واقع ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ احناف اس بات کے قائل ہیں کہ اس میں طلاق واقع نہیں ہوتی، اس غصے میں اور اس نشے میں جس میں اسے زمین و آسمان کا نہ پتہ چلے، بیوی اور بہن اور ماں کا پتہ نہ چلے، کوئی تمیز نہ کر سکے، اتنے نشے میں چلا جائے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ حرکت کی ہے، تو انہوں نے کہا اسے درے مارو بغیر وجہ کے طلاق، اور اس کو اور اس کی بیوی کو جدا کر دو. عبان ابن عثمان رضی اللہ عنہ اٹھے، جو میرے المومنین سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے تھے، تو انہوں نے کہا حضرت پاگل آدمی، ولا سکران، اور وہ جو نشے میں اتنا گہرا ڈوب جائے، ان لوگوں کی طلاق واقع نہیں ہوتی. امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ والد میرے یہ فتویٰ دیا کرتے تھے. تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جو باقی لوگ تھے نا، ان سے کہا تامرونی، تم مجھے کہتے ہو کہ میں اس کی بیوی کو اس سے الگ کر دوں، وہذا یحدثنی عن عثمان، اور یہ دیکھو ابان اپنے والد عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ فیصلہ الگ کرتے تھے، میرا فیصلہ ان کے برعکس ہے. تو فرمایا میں اپنی بات پہ عمل نہیں کروں گا، میرا فتویٰ کچھ نہیں ہے، عثمان رضی اللہ عنہ کی بات مانی جائے گی، امیر المومنین کی. فجلدہ، انہوں نے کہا اسے کوڑے لگاؤ، بیوی کا کیا قصور ہے، کیوں طلاق دیا. ورد الیہ امراتہ، اور بیوی اس کے واپس کر دو. یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے، انہوں نے خود بھی بتا دیا تھا کہ اصل چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور وہ درجہ ہے جس درجے میں اللہ کے ہاں سب چیزیں قبول ہو جاتی ہیں، اور وہ صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہم نے جس نہج کو پکڑا ہوا تھا اسی پہ قائم رہے۔ اسی لیے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ نے عقیدے کو واضح کیا اور فرمایا کہ سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ولاۃ الامر من بعدہ، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ تھا، ایک راستہ انہوں نے اختیار فرمایا تھا، اور ان کے بعد جو ولاۃ الامر خلفائے کرام رضی اللہ عنہم آئے ہیں من بعدہ جناب والا کے بعد، حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، تو انہوں نے بھی ان کے بھی طریقے تھے، الاخذ بها الاعتصام بکتاب اللہ وقوۃ علی دین اللہ۔ خلفائے کرام رضی اللہ عنہم نے جو طریقہ اپنا لیا تھا وہ یہ تھا کہ خدا کی کتاب سے چمٹے رہو اور اللہ کے دین پر پوری شدت سے قائم رکھو اپنے آپ کو، لیس لعہد، کسی شخص کے لیے نہیں ہے تبدیل ہوا، ولا تغیر ہوا، کسی شخص کو یہ اجازت اور اختیار نہیں ہے کہ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے طریقے کو بدلے یا اس میں کوئی تغیر واقع کرے، ولا نظر فی امر خالفہ، جو کوئی بھی ان خلفائے راشدین اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے کاموں کو بدلے گا وہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، کسی کے لیے یہ نہیں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے مخالفت کرے، من اہتدا بہا فہو محتد، جو ان کے طریقہ کار پر چلا وہ ہدایت یافتہ ہے، اور من استنصر بہا فہو منصور، جو ان طریقوں پر چل کر ان کے فتووں کے مطابق فتوے دے کر اللہ سے مدد مانگتا رہے گا خدا اس کی مدد کرتا رہے گا، ومن ترکہا، اور جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ کے راستوں کو چھوڑ دیا، واتبع غیر سبیل المومنین، اور ایمان والوں کے علاوہ کسی اور راستے کی پیروی کی، واللہ اللہ ما تولا، اللہ اسے آزاد کر دے گا کہ جس گمراہی کے جنگل میں جاتا ہے جاتا رہے، واصلاح جہنم وساءت مصیرہ، اور یہ اس کا چلنا بہت ہی بری زندگی گزارنا ہے اور اس کا انجام سوائے جہنم کے کچھ نہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی جو سیرت لکھی ہے نا ابن عبدالحکم نے، اس میں انہوں نے یہ چیز بیان کی ہے۔ اس لیے ہمارے نزدیک یہ جتنے بھی عقیدے ہیں کتاب و سنت سے جو بنیادی طور پر ثابت ہوتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس پر پورا پورا پہرا دیا ہے اور امت کو منتقل کیا ہے، اس میں سے اولیاء اللہ کی کرامات کو ماننا ہمارا عقیدہ ہے، یہی کرامت ہے۔ ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے کہ تین بچوں نے کلام کیا، یہ بحث گزر چکی، ان میں سے ایک بچہ یہ بھی تھا۔ اسی لیے جب اہل تشیع کی قوت نے کچھ زور پکڑا اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت آتے آتے امت میں تفریق شروع ہو گئی، خوارج خاص طور پہ غالب آ گئے، اور ان خارجیوں کا مقابلہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ امیر المومنین نے کیا تھا، کرم اللہ وجہ۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بہت زیادہ اپنی قوت اور توانائی ان خارجیوں کے مقابلے میں استعمال کی تھی، اس لیے کہ خارجیوں کا سارا دین تشدد پر مبنی ہے، جو سر اٹھائے مار دو، کسی کی بات نہ سنو اور مار دو، کسی کی دلیل نہ سنو اور قتل کر دو، کسی کو مت بخشو، یہ جو تشدد کا راستہ تھا کب تک چلتا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ ملحد ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ عقیدے کا اختلاف عراق والوں نے میں بھی جنم لیا، عراق میں اہل تشیع کا غلبہ بھی ہو گیا تھا کچھ کچھ، تو انہوں نے عقائد میں مختلف چیزیں بتائیں، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا خط اپنی مملکت میں اور فرمایا کہ اقرئہم ولا تستقرئہم، دیکھو یہ عراق والے جتنے ہیں نا ان کو پڑھا دینا، جو بھی ان میں سے بچہ آئے بڑا آئے کوئی مسئلہ پوچھے تو بتا دینا، لیکن خود ان سے نہ پڑھنا. وحدثہم، اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث تم تک پہنچی ہیں ان عراقیوں کو وہ احادیث پہنچا دینا. ولا تسمع منہم، اور جو روایات یہ اہل تشیع بیان کرتے ہیں ان کو بالکل نہیں سننا. وعلمہم ولا تتعلم منہم، اور ان کو تعلیم دینی ہے، عراق والوں کو صحیح عقیدہ بتانا ہے، لیکن اب تم ان سے عقیدہ پڑھنے لگ جاؤ، تم ان سے تعلیم حاصل کرنے لگ جاؤ، یہ نہ کرنا. اس لیے اولیاء کرام کی جو کرامتیں ہیں، اب کوئی عراقی انکار کرے یا بصری انکار کرے، کوئی بھی، مثلا معتزلہ انکار کرتے تھے، ان سب کے مقابلے میں اصولی طور پر یہ حدیث بتاتی ہے ہمیں کہ اولیاء اللہ کی کرامتیں ہوا کرتی ہیں، اور ہمارا ایمان ہے، اور یہ ہمارے اہل سنہ کے عقیدے کا ایک حصہ ہے. امام رازی رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی ہے کتاب الاربعین، اس میں 40 کے عدد پہ انہوں نے بڑا زور دیا ہے. بہت سی چیزیں ہیں جو 40-40 کر کے انہوں نے ثابت کی ہیں. الاربعین فی اصول الدین، یہ ان کی امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا نام ہے پورا. رازی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تھا 606 ہجری میں، یعنی تقریباً 850 سال پہلے. امام فخر الدین محمد بن عمر الرازی، انہوں نے جہاں عقیدے کی بحث اس میں کی ہے، وہ صاف کہتے ہیں کہ وَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا، دیکھو جب تم نے اس بحث کو مجھ سے سن لیا، مختارہ الشیخ ابو منصور، امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ کے متعلق یہ ان کی عبارت اصل میں تو وہاں آئی ہے جہاں رویت باری تعالی کا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا انکار کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور برکات نصیب ہوئی تو کبھی وقت آئے گا اس پہ بحث کر لیں گے. لیکن رازی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کو نقل کیا ہے، اس کا مطلب ہے اس جگہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کو عقیدے میں حجت اور دلیل مانتے تھے، اور ہمارے امام عقیدے میں ابو منصور ماتریدی ہیں، اس لیے ہم حنفی سارے کے سارے ماتریدی ہیں. اور اس پہ بات ہو چکی ہے کہ ماتریدی کیا چیز ہے رحمہ اللہ. اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں جب 34 مسئلے پر پہنچے ہیں، تو انہوں نے پہلے تو مسائل کو پورا کیا اور 39 مسائل لکھے ہیں امامت تک کے متعلق، پھر انہوں نے امامت پر بھی بحث کی ہے، پھر انہوں نے 40واں مسئلہ بھی لکھ کے کتاب کو پورا کر دیا ہے، اور جب اس میں وہ پہنچے ہیں 34 مسئلے پہ، الرابع والثلاثون، 34 فی کرامات الاولیاء، اولیاء اللہ کی کرامات کے متعلق اہل السنہ کا عقیدہ کیا ہے، تو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ المعتزلہ، معتزلہ جو ہیں، ینکرونہا، اولیاء کرام کی کرامتوں کا انکار کرتے ہیں. ووافقهم الاستاذ ابو اسحاق من اصحابنا، اور ہمارے اصحاب میں سے، ہمارے اصحاب کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتا تو اپنے آپ کو اہل السنہ میں سے تھا، اب وہ تھا یا نہیں تھا، لیکن ہمارے لوگوں میں سے اس بات کو ابو اسحاق نے مانا، اور اکثر ہمارے اصحاب اہل السنہ نے کہا کہ بالکل بات ایسی نہیں ہے. یثبتونہا، وہ اولیاء اللہ کی کرامات کا اقرار کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی کرامت کتاب و سنت سے ہر طرح سے ثابت ہے اور ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ حضرت مریم کا سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جنم دینا کرامت میں یہ ضروری ہے کہ وہ چیز خارق عادت ہو۔ خارق عادت کا مطلب یہ ہے کہ وہ عام معمول سے ہٹ کر ہو، جیسے بچے کی ولادت ہے اس کے لیے شوہر اور بیوی اور یہ سارا معاملہ ہے، لیکن حضرت مریم کے ساتھ ایسے نہیں ہوا، تو انہوں نے کہا یہ ان کی کرامت تھی۔ وہ حضور الرزق اندہا، اور دوسری کرامت پھر انہوں نے کہی، انہوں نے کہا کہ سیدہ مریم علیہ السلام کے لیے بے موسم کے پھل آنا، جیسے کہ قرآن کریم سے ثابت ہے، یہ ان کی کرامت تھی۔ من غیر سبب ظاہر، بغیر کسی ظاہر کے ان کے پاس پھلوں کا پہنچانا، اور زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کا پوچھنا کہ انا لکی حاضہ، مریم یہ پھل آپ کے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ اور اولیاء کرام کے لیے یہ جتنی چیزیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں معجزات ہوتے ہیں، اور اولیاء اللہ کے ہاں کرامتیں ہوتی ہیں۔ یہاں سے ایک نیا مسئلہ اٹھتا ہے کہ ولی کی کرامت کیا اس حد تک پہنچ سکتی ہے کہ وہ نبی کے معجزے تک پہنچ جائے؟ تو اس میں صحیح مفتی بہی قول جو ہے، جس پہ بچوں تم پڑھو گے تو آخر پہ اسی نتیجے پر پہنچو گے، کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بڑے معجزات ہیں، جیسے قرآن کریم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، یہ اتنی بڑی بڑی چیزیں، کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اولیاء اللہ اس درجے تک پہنچ جائیں، مگر بہت سی کرامتیں ان کے حق میں ثابت ہوتی ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں، جو کہ معجزات ہیں، وہ معجزہ ان کی حق اور ان کے لیے، اور کرامتیں اولیاء اللہ کے لیے۔ بحث آگے آ رہی، فوجب ان یقال، امام رازی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو میں نے تمہیں مثالیں دی ہیں، حضرت مریم ان کے بیٹے کی پیدائش، اور رزق کا ان کے آنا، اور زکریہ کا پوچھنا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ سارے وقائع جو ہیں من کرامات الاولیاء، یہ اولیاء کرام کی کرامتوں میں سے ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں، پھر وہ اس پہ آئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں دوسری دلیل بھی دیتا ہوں کہ دیکھو اللہ تعالی نے اصحاب کہف کو باقی رکھا 309 برس تک، اور وہ سوتے ہی رہے، جیسے کہ قرآن کریم سے ثابت ہے، وہم ما کانو من الانبیاء، یہ جتنے بھی تعداد میں لڑکے تھے یہ انبیاء علیہ السلام تو نہیں تھے۔ فوجب ان یکون ھذا من باب الکرامات، تو پھر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ وہ اولیاء اللہ میں سے تھے، اور ان کو یہ کرامت نصیب ہوئی کہ 300 چند برس کے بعد انہیں اللہ تعالی نے اٹھایا، اور پھر وہ سارا قصہ جو سورہ کاف میں ہے۔ تو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اہل السنہ کے عقیدے میں یہ بات لکھی ہے، تو یہ ہے ہمارا عقیدہ جو کہ کرامتوں کے باب میں۔ اس لیے ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کرامات ہیں۔ پھر اسی طرح اہل السنہ کے عقیدے میں بہت اچھی ایک کتاب اور ہے، امام طحاوی رحمۃ اللہ نے جو لکھی تھی۔ طحاوی کتنے بڑے آدمی تھے، اس کو ہم کئی مرتبہ بیان کر چکے ہیں، اور انہوں نے عقائد طحاویہ، عقیدہ طحاویہ کے نام سے کتاب بہت مشہور ہے، اس کی ایک شرح لکھی تھی بوسنیا، وہاں کے ایک بہت بڑے شیخ اور عالم دین تھے حسن کافی۔ تو بوسنیا کے حسن کافی رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ آتے ہیں متاخرین میں، 950 ہجری کے قریب ان کی پیدائش ہوئی تھی، اور 1024 تک وہ رہے ہیں۔ ہمارے ہاں ہندوستان میں اس وقت خواجہ باقی باللہ اور حضرت مجدد الفسانی، اکبر، جہانگیر، ان لوگوں کا دور تھا۔ حضرت مجدد اور حضرت خواجہ باقی باللہ رحمہ اللہ، یہ حضرات اس وقت اہل السنہ کے آئمہ میں شمار کیے جاتے تھے، خاص طور پہ حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ. اس زمانے میں جو حسن کافی تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی نور الیقین فی اصول الدین. اصل متن انہوں نے کیا لیا ہے؟ عقیدہ تحاویہ کا، اور عقیدہ تحاویہ کی انہوں نے شرح لکھی ہے. اور یہ وہ کہتے ہیں عقیدہ ہمارا گنواتے ہوئے، اہل السنہ کا عقیدہ گنواتے ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی کے بندے، وہ جو اس کے دوست ہیں، وہ جو اس کے پیارے ہیں، ان کے لیے ہمیشہ کرامتیں ظاہر ہوتی رہی ہیں. وَنَقُولَ نَبِيٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ مِن جَمِيعِ الْأَوْلِيَاءِ، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ پوری امت کے اولیاء کرام، اگلے اور پچھلے، سب جمع ہو جائیں اور اللہ کا ایک نبی وہ ان سب سے افضل ہے. آپ کو معلوم ہی ہے کہ نبوت ایک تو وہ ہے جس میں احکامات دیے گئے، اور ایک نبوت وہ ہے جس میں احکامات نہیں دیے گئے. جیسے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نبی تھے، لیکن نہ تو ان پہ کوئی کتاب نازل ہوئی ہے، نہ الگ سے انہیں کوئی احکامات دیے گئے ہیں. اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کے آخری رسول اور نبی، انہیں شریعت بھی عطا فرمائی گئی، احکامات بھرے پڑے ہیں ساری چیزیں. تو حسن کافی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں کہتے ہیں کہ نبوت کا مرتبہ ولایت سے بہت بلند والا ہے. وفیہ رد، اور یہ جو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ نبوت ولایت سے کہیں آگے کی بات ہے، اس جملے میرے میں یہ اصل میں تردید ہے اتحادیوں کی، والمتصوف الضالہ، اور ان کی جو گمراہ صوفی ہیں. اس لیے شیخ الاسلام مصطفیٰ صبری رحمہ اللہ، انہوں نے بھی اس پہ بحث کی ہے، اور تقریباً انہوں نے بھی اسی سے ملتے جلتے الفاظ کہے. تو حسن کافی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام دنیا کے اولیاء اللہ، اگلے پچھلے، جو پہلے انبیاء علیہ السلام کے دور میں گزرے اور جو آگے آئیں گے، یہ سب کے سب مل جائیں، تو بھی کسی نبی جس کے پاس کوئی شریعت نہیں تھی، اس ایک نبی تک بھی یہ نہیں پہنچ سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور جب ہم یہ کہتے ہیں تو ہم رد کر رہے ہوتے ہیں در حقیقت ان صوفیوں کا اور ان اتحادیوں کا جو گمراہ ہیں. یہ گمراہ کا لفظ جو ہے نا، انہوں نے استعمال کیا ہے. ایک تو اتحادیوں کی بات کی، اتحادی یہ جو تھے نا کچھ گمراہ، وہ یہ کہتے تھے کہ ولی اپنے مرتبے سے ترقی کرتے 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 نبوت تک پہنچ جاتا ہے، نبی بن جاتا ہے. ولیعاذ باللہ، استغفر اللہ. انہوں نے کہا نبوت کہاں اور یہ کہاں. اور دوسرے انہوں نے فرمایا کہ متصوف الضالہ، وہ جو صوفی گمراہ ہو گئے، وہ بھی یہی کہتے تھے. یہ الضالہ کا لفظ کیوں لائے ہیں بھائی؟ اگر تصوف کل کی کل گمراہی ہے تو انہیں یہ ضالہ کا لفظ نہیں لانا چاہیے تھا. سارے صوفی گمراہ، اس کا مطلب ہے کچھ صوفی ہدایت والے بھی ہوتے ہیں، کچھ صوفی ایسے ہیں جو ان گمراہ کن نظریات کی تردید کرتے رہتے ہیں. کمن ادعا من الولایت ما هو اعظم من النبوہ، اور گمراہ صوفی وہ ہوتے ہیں جو یہ بھی بک دیتے ہیں کبھی کبھی کہ ولایت نبوت سے افضل ہے. استغفر اللہ، معاذ اللہ. وَأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ، اور حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، مستفیدون من الولایہ، وہ جھکتے ہیں اپنے مقام سے اور اولیاء اللہ سے خیر پاتے ہیں، اولیاء اللہ سے وہ فیض پاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا فکر اس قسم کے صوفیوں کو، یہ سب گمراہی. اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ ان میں وہ گمراہ بھی ہیں جو کہتا ہے کہ نبوت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جب انہیں عطا ہوتی ہے تو وہ ایک عالم برزخ ہے، اور نبوت ایسی چیز ہے کہ وہ اس کا کچھ حصہ ادھر بھی آتا ہے، پھر آگے چل کے جو اصل مقصد ہے اس پہ آ جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ دیکھو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا افضل ہونا، لیکن اس کے باوجود وقت تحقق ان الولایت ثابتتن، یاد رکھو ایک تصوف وہ ہے جو گمراہ صوفیوں کے ہاتھوں میں ہے، لیکن یہ بات تحقیق سے ثابت شدہ ہے کہ ولایت اولیاء اللہ وہ لوگ، للمومنین المتقین، جو ایمان والے ہوتے ہیں متقی ہوتے ہیں، ان کی ولایت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے کہ لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، لوگو اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ غم ہوتا ہے۔ اللہ دینا، اللہ کے دوست کون ہوتے ہیں؟ اللہ دینا آمنو، جو ایمان لائے، وکانو یتقون، اور اللہ تعالی سے ڈرنے والے ہیں۔ تو جن لوگوں پر اللہ کا خوف تاری ہوتا ہے اور جن لوگوں پر اللہ تعالی کا روب اور ہیبت تاری ہوتی ہے، وہ خدا کے دوست ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ فتوحات مکیہ کی بعض عبارتوں کا اس میں رد ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بچوں تم جب پڑھو گے نا فتوحات مکیہ کو اور ان چیزوں کو، تو پھر تمہیں اس وقت احساس ہوگا کہ اچھا یہ وہاں یہ پڑھا تھا، یہاں یہ پڑھا ہے، اور برزخ کون سا ہوتا ہے، اور یہ الفاظ کیا ہیں۔ تو اس میں عقل اور نقل پہ جو مباحث ہیں نا، انہیں پڑھ لینا اس وقت جب کبھی بھی تم سے کوئی پوچھے، یا زندگی میں تمہیں کبھی بھی ان چیزوں کو بیان کرنے کا موقع ملے۔ تو حسن کافی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ساتھ فتوحات مکیہ ابن عربی رحمت اللہ علیہ کی جو ہے نا، ذرا اس پہ بھی نظر مار لینا۔ یہاں فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ یہ ہوتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ نؤمن بما جاء فی الکتاب، خدا نے یہ جو کہا ہے اپنی کتاب میں، کہ خدا کے دوست وہ جو ایمان لائے اور خدا کا روب اور جلال ان پر طاری ہو جاتا ہے، ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ وسنہ، اور سنت میں جن کی ولایت ثابت ہے ہم اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں۔ مثلا یہ جریج کی ولایت اب حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ثابت ہو گئی نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود گواہی دی کہ وہ اللہ کے ولیوں میں سے تھے، تو ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے بھائی۔ وَنُؤْمِنُ بِمَا جَاءَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِنْ كَرَامَاتِهِمْ، اور اولیاء اللہ کی جو کرامات کتاب و سنت سے ثابت ہوتی ہیں ہم ان سب چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اصحاب الکہف، جیسے کہ اصحاب کہف، ابھی ان کا ذکر گزرا تھا نا، لبسهم 300 سنین، 300 سال کے قریب وہ سوئے رہے، من غیر عقل، بغیر کھانے کے زندہ رہے، وہ شرب، بغیر پینے کے زندہ رہے، ولم تبل سیابهم، اور ان کے کپڑے بھی نہیں گلے سڑے، ولم تفنا شبابهم، اور ان کی جوانی میں بھی کوئی تغیر نہیں آیا، وک کرامت واصف بن بریخا، واصف بن بریخا جو تھے وہ صاحب کرامت اولیاء کرام رحمہ اللہ میں سے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کہا تھا نا کہ ملکہ بلقیس کا تخت یمن سے کون لا سکتا ہے میرے لیے، تو وہ جس آدمی نے، اللہ نے کہا نا وقال الذی عندہ علم من الکتاب، جس آدمی کے پاس خدا کی کتاب کا علم تھا، اس نے کہا کہ میں لے آتا ہوں حضرت، اس کو ابھی لے آتا ہوں، تو وہ ان کا نام تھا واصف۔ قرطبی، ابن کثیر اور علمانی، یہ تین چار تفسیریں انہوں نے اس کا ذکر کیا۔ تو آصف بن بریخا یہ جو تھے، یہ اولیاء کرام میں سے تھے، سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اولیاء کرام میں سے، صاحب سلیمان لکھتے ہیں، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے۔ وکویلایت مریم، جیسے کہ مریم کی ولایت، کہ انہوں نے کھجور کے درخت پر ہاتھ رکھا، اور انہوں نے اسے ہلایا، اور ان کے اوپر کھجوریں گرنے لگی، وَكُلُّ مِّنْهُمْ لَمْ يَكُنْ نَبِيًّا، اور تمام کے تمام وہ لوگ جو اولیاء کرام ہیں تھے، نبی نہیں تھے، بل من عباد اللہ الصالحین ونحوہا، جتنے خدا کے یہ نیک پاک بندے تھے اور ان جیسے، جس زمانے میں جب بھی آئے ہیں ہم ان سب کی ولایت پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی کرامتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ ہے اہل السنہ کا عقیدہ۔ اس لیے پہلے تو ہم اہل السنہ کا عقیدہ بیان کریں نا کہ ہم کن چیزوں کو مانتے ہیں اور عقیدہ ہمارا کیا۔ پھر اسی طرح علم کلام میں ایک بڑی بزرگ ہستی ہیں اور وہ اہل السنہ، خاص طور پہ ماتریدیوں کے تو امام ہیں، جلال الدین عمر بن محمد بن خبازی۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے الہادی فی علم الکلام، کمال کی کتاب لکھی ہے، الہادی فی علم الکلام علی مذہب اہل السنہ السادۃ الماتریدیہ، ماتریدیوں کے عقیدے کے بارے میں، جو اہل السنہ والجماعت میں بہت بڑا مقام رکھتے ہیں، انہوں نے جو کچھ تشریحات کی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس پہ یہ کتاب ہے، اور انہوں نے اس میں پوری فصل باندھی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی کرامات کو ماننا یہ اہل السنہ کے عقیدے میں۔ ایک بار پھر اب بچوں آپ سے عرض کروں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اولیاء اللہ کی کرامات کے نام پہ بہت ہی مضحکہ خیز، بہت ہی جھوٹ پر مبنی قصے، کہانیاں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات پر بہت جھوٹ بولا گیا، لیکن کیا اس کا مطلب ہے کہ نبی کے معجزے سے انکار کر دیں؟ ایسے نہیں ہے۔ جو معجزہ کتاب و سنت سے ثابت ہے ہم کیوں انکار کریں گے؟ اسی طرح جو کرامت صحیح روایت ثابت ہے، معاصرین نے دیکھا ہے، گواہی دی ہے، کتاب و سنت اس کی تائید کرتے ہیں، ہم ان سب چیزوں کو مانتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے اس کے انکار کی؟ اس لیے انہوں نے پورا باب باندھا ہے رحمہ اللہ کہ کرامات برحق ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ظہور الکرامت علی طریق نقض العادہ جائز، اولیاء اللہ سے کسی ایسی بات کا صادر ہونا جو عام انسانی رسم و رواج کے خلاف ہے، بالکل ٹھیک ہے، ہم اسے مانتے ہیں۔ ونکرت المعتزلہ، معتزلہ اس کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ولی کی کرامت کو مان لیا جائے تو نبی کا جو معجزہ ہے وہ متاثر ہوتا ہے، نبی اور رسول کا معجزہ اللہ کی طرف سے اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ہدایت پائیں، اور اگر یہ انسان نبوت کا دعویٰ کر دے تو پھر اس کے لیے اس کی کرامتیں بظاہر دلیل بن جائیں گی اور یہ خامخواہ لوگوں کا ایمان برباد ہو جائے گا، اس لیے وہ نہیں مانتے۔ لیکن آگے چل کے لکھتے ہیں کہ وہ اہل الحق اقرو، اور اہل حق اہل السنہ نے کرامتوں کا اقرار کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بالکل کرامتیں جائز ہیں اولیاء کرام کے لیے، رحمہ اللہ اللہ ظاہر کرتا ہے، کمارو یا فی خبر، جیسے کہ حدیث شریف میں یہ آیا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ، انہوں نے ان کی چیزیں گنی ہیں کہ وہ، انہوں نے ایک لشکر بھیجا نہاوند، وسمع ساریہ ذالک الصوت علی مسافت بعیدہ، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آواز دی کہ ساریہ رضی اللہ عنہ کو کہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ، تو وہ لشکر کو لے کے ایک طرف کو ہو گئے، اور شکست جو ہو رہی تھی ایک دم سے اس تدبیر سے فتح میں بدل گئی۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا مدینہ منورہ سے بولنا اور نہاوند میں اسے سننا عراق میں، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کرامت تھی۔ وَقَذَا قِصَّةُ أَصْحَابِ الْكَهْفِ، اصحابِ کہف کا جو قصہ ہے یہ ان کی کرامت ہے، اور مریم کا قصہ ان کی کرامت ہے، اور یہ سب چیزیں جو قرآن کریم میں ہیں وہ معذام انزالک یوجب انسداد طریق معرفت الرسول، تو معتزلہ جو کہتے ہیں کہ رسالت پہ ایمان لانا پھر مشکل پڑ جائے گا لوگوں کے لیے، تو کیا یہ جو ساری کرامتیں ہوئی ہیں اللہ تعالی نے ظاہر کی ہیں ان لوگوں کے لیے، یہ پھر اللہ تعالی پہ الزام جاتا ہے کہ معاذ اللہ اس نے کیوں یہ سب کچھ کیا؟ قلنا لیس کذلک، ہم کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت تمہاری بات نہیں مانتے، اس لیے کہ ولی کی جو کرامت ہوتی ہے وہ بھی در حقیقت اس کے نبی کا فیض ہوتا ہے جو آگے کو چلتا ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کی کرامت ہوتی ہے کہ ان کی امت میں بڑے بڑی چیزوں کا ظہور ہوتا ہے. جیسے آپ اس سے ہٹ کے دیکھیں، عبارت تو آپ کے سامنے پیش کر دی جو کچھ انہوں نے اپنے عقیدے کے اثبات میں اہل السنہ کے لکھا ہے، ہم سب اولیاء اللہ کی کرامات کے قائل ہیں، لیکن صلاح الدین ایوبی جو تھے ان کے متعلق کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے، ہمارے حضرت امام ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ نے بھی لکھا ہے کہ صلاح الدین ایوبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامتوں میں سے ایک کرامت تھے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ تھے، کہ کہاں دہلی اور کہاں شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دور زوال میں وہ پیدا ہوئے. اس لیے یہ ثبوت تو ہم نے آپ کو دے دیے، ٹھیک ہے، اہل السنہ کی کتابوں سے یہ بات ثابت بھی ہو گئی اور دلائل بھی دے دیے کہ جریج رحمۃ اللہ جو ہیں وہ بھی اولیاء کرام میں سے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس چیز کی تصدیق کی ہے. اب کچھ ذرا سی بات ہم اس موضوع پہ اور آپ کے سامنے رکھیں، اور وہ یہ ہے کہ دیکھو بچوں، جتنی بحث اس کو علم کلام میں پڑھو گے نا، اس میں چند چیزیں پیش نظر رکھنا، ان سب کا خلاصہ بیان کر دیتے ہیں، سینکڑوں صفحات کا نچوڑ ہے یہ. کرامت اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کامل اتباع کرنے والے سے صادر ہو. آصف کی کرامت، سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے مکمل طور پہ وہ پیروکار تھے، ایمان والے تھے، ان سے ظاہر ہوئی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی کرامت جس کا ذکر کیا ہے، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل اتباع کرنے والے اور صحیح مومن انسان تھے. تو پہلی بات تو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ کرامت جس شخص کی اولیاء کرام میں سے کسی ولی کی جو ہوتی ہے، پہلی شرط اس میں یہ ہوتی ہے کہ وہ ولی اپنے نبی کا مکمل طور پہ متبع ہو. دوسری بات کرامت میں یہ آتی ہے کہ وہ عادت سے الگ ہو. مثلاً کسی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ یہاں سے بولے اور عراق اس کی آواز پہنچے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بولے اور عراق اس کی آواز پہنچی ان کی، یہ ان کی کرامت تھی. اگرچہ بعض محدثین نے اس واقعے کی سند پر بحث کیا ہے، مگر چھوڑ دو، فرض کر لو ایک لمحے کے لیے یہ نہ بھی ثابت ہو تو اور تھوڑی کرامتیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ. تو اگر کوئی آدمی جو ایمان والا نہیں ہے، ایک اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنے والا نہیں ہے، دو اور وہ جس چیز کو کرامت کہہ رہا ہے یا لوگ دیکھ رہے ہیں وہ عادت میں کوئی بھی آدمی کر سکتا ہے، تو یہ کرامت ہوتی ہی نہیں. جادوگر ایسی چیزیں کر لیتے ہیں، اور بہت سے لوگ نظر بندی کے اصول پہ عمل کر کے اس کو کر لیتے ہیں، تو ایسے لوگ وہ استدراج کرتے ہیں. قرآن کریم میں آیا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون واملی لہم ان کیدی متین. جو لوگ باطل پر ہوتے ہیں اپنے عقیدے میں یا اپنے اعمال میں، اللہ نے کہا میں انہیں ڈھیل دیتا چلا جاتا ہوں، دیتا چلا جاتا ہوں، یہاں تک پھر پکڑتا ہوں تو بڑی سختی سے. تو جو شخص ولایت کا مدعی ہے، لیکن اس میں اتباع سنت اور صحیح عقیدہ اور اعمال صالحہ، یہ دو تین چیزیں نہیں پائی جاتی، اس شخص کے ہاتھ سے جو بھی چیز ظاہر ہوگی وہ استدراج ہے، وہ کرامت نہیں ہے. اور اولیاء کرام وہ اپنے آپ کو کامل تھوڑے ہی سمجھتے ہیں، اور نہ ہی وہ کبھی کوشش کرتے ہیں کہ ان سے کوئی کرامت سرزد ہو، کچھ بھی نہیں، عام لوگوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں. اللہ تعالی ان کی حقانیت کو اور اللہ تعالی ان کی عظمت کو ثابت کرنے کے لیے ان کے ہاتھ پر کرامتیں ظاہر کر دیتا ہے. ایک بات یہ بھی ہے کہ کرامت کے لیے اس ولی کو اس کا علم ہونا ضروری نہیں، نہ علم ضروری ہے نہ اس کا ارادہ ضروری ہے. کبھی اسے علم ہوتا ہے کہ اچھا یہ میری کرامت ہے، اور اس کا اپنا ارادہ نہیں ہوتا کہ میں کرامت کو ظاہر کروں. یا ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ کا ارادہ تھا نا، اسی لیے تو انہوں نے نماز پڑھی، اسی لیے تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ ٹھہرو، اور وہ اٹھ کے گئے اور بچے کے پیٹ پہ انگلی رکھی ہے، جو کچھ بھی وہ تشریح میں گزر چکی بات. ان کو علم بھی تھا، ان کا ارادہ بھی تھا. اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ نہ اسے علم ہوتا ہے نہ اس کا ارادہ ہوتا ہے، ان دونوں چیزوں کے بغیر ہی اس سے کرامت سرزد ہو جاتی ہے. کبھی علم اور قصد، ارادہ، دونوں چیزیں ہوتی ہیں، ابھی آپ سے عرض کیا. اور کبھی علم نہ ہو اور نہ ارادہ، اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ علم ہو جاتا ہے اور ارادہ نہیں ہوتا. اور سیدنا مریم کے پاس دیکھو، جو پھل آتے تھے تو حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ کہاں سے، تو انہوں نے کہا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے یہ پھل آتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ انہیں ان کی کرامت کا علم تھا، ارادہ نہیں تھا. تو کبھی علم ہوتا ہے اور ارادہ بھی ہوتا ہے، کبھی علم ہوتا ہے اور ارادہ نہیں ہوتا، اور کبھی دونوں چیزیں نہیں ہوتی. اور اللہ تعالی مہربانی فرماتا ہے، جیسے نہ ارادہ ہے نہ علم ہے. اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ مہمانوں کے ساتھ کھانا کھایا، اور کھانا اتنا زیادہ ہو گیا، اتنا زیادہ ہو گیا کہ وہ خود حیران رہ گئے کہ اچھا اللہ تعالی نے اتنی برکت دے دی. پھر بچوں یہ بھی یاد رکھو کہ کرامت کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک کرامت ہوتی ہے حسی طور پر ظاہر ہو جائے، جیسے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کے کہا کہ ساریہ پہاڑ کی طرف، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں دے دی تھی اور فرمایا تھا اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی سے گنتے ہیں، اور ان کی کھجوروں کا قصہ چلو اس میں بھی تو احتمال ہے معجزے کا، کوئی اور مثال لے لیتے. ایک حسی کرامت ہوتی ہے اور ایک مانوی ہوتی ہے. حسی کرامت جو محسوس ہوتی ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی آواز انہوں نے سنی، اور عام طور پہ پبلک اپنے مشائخ سے، اولیاء کرام سے حسی کرامتیں جاننا چاہتی ہے. جیسے شیخ کسی کشف کا اظہار کر دیں، جیسے شیخ اپنے خواب کو بیان کر دیتے ہیں کبھی، جیسے چاہتے ہیں کہ وہ کسی کو خبر دے دیں کہ تمہیں نفع ہو جائے گا یا نقصان ہو جائے گا، اور وہ پوری بھی ہو جاتی ہے. لوگ ایسی حسی کرامتیں دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کو بڑا سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت ہمیشہ یاد رکھنا، اس کے مقابلے میں جو مانوی کرامت ہوتی ہے وہ کہیں زیادہ آگے کی بات ہے. مانوی کرامت یہ ہے کہ اس کی زندگی میں خود اللہ تعالی اس سے ایسا کام لے لے کہ اس کی زندگی تو 60-70 سال کی ہوئی، لیکن کام اتنا اکیلے شخص نے کر دیا جیسے اسے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مل جائے. یہ مانوی کرامت، عمر تو 60-70 سال ہی ہوئی لیکن مدرسہ ایسے قائم کر دیا کہ عرب و عجم میں اس کی شہرت ہوئی اور علم کے چشمے وہاں سے پھوٹ پڑے. یہ مانوی کرامت ہے کہ ایک بالکل گناہگار آدمی ان کی صحبت میں چند مرتبہ آیا اور اس کی حالت بدلنا شروع ہو گئی، اور پھر وہ آخر کار دین پہ اللہ کے دین پہ آ گیا. یہ مانوی کرامت جو ہے نا اہل السنہ کے نزدیک حسی کرامت سے کہیں زیادہ افضل ہے. حالانکہ مانوی کرامت بظاہر نظر نہیں آتی اور حسی کرامت ہر کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے، مگر جہلا اسے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ ہے. لیکن اہل علم جانتے ہیں کہ مانوی کرامت اتنی بڑی چیز ہے کہ حسی کرامت کو اس سے گویا کوئی تعلق ہی نہیں بنتا. پھر اولیاء اللہ میں یہ جو کرامات کا صدور ہوتا ہے وہ بہت ڈرتے ہیں کہ کہیں اپنے نفس میں غرور پیدا نہ ہو جائے. اسی لیے اولیاء کرام میں سے کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے وفات سے پہلے تمنا کی کہ اللہ کاش کوئی کرامت زندگی میں سامنے آئی نہ ہوتی، نہ لوگ میرے اتنے معتقد ہوتے. حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی طرف جب لوگوں کا رجوع بڑھا تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک دن حضرت مدنی نور اللہ مرکدو سے عرض کیا کہ حضرت اتنے لوگ اب بیعت کے لیے آتے ہیں اور میں اللہ سے دعا مانگتا رہتا ہوں کہ خدا بندہ انہیں کہیں اور لے جا، میرے پروردگار میرے پاس کوئی نہ آئے. ایک مرتبہ فرمایا کہ میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت میری خلافت ہی منسوخ کر دی اور آپ یہ بڑے ہیں، آپ اعلان فرما دیں کہ مولوی زکریہ کی خلافت منسوخ ہے، وہ بیعت کے قابل ہی نہیں ہے، میری جان چھٹ جائے کسی طرح لوگوں سے. تو حضرت مدنی رحمت اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا میں تہجد کی نماز میں یہ دعائیں مانگتا رہتا ہوں، اپنے متعلق کیا کریں سنی نہیں جاتی. حضرت مدنی نور اللہ مرکدو کی اتنی بیعت ہوئی ہے کہ ان سے پہلے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی اتنی بیعت ہوتی تھی، ان کے بعد شاید حضرت شیخ اس مقام پر پہنچے ہوں کہ پھر اتنی زیادہ بیعت ان کی ہونے لگی تھی، ورنہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ اپنی جگہ پہ آپ ایک مثال تھے. اتنے زیادہ لوگ بیعت ہوتے تھے اور وہ روتے تھے کہ پروردگار عالم اپنی مخلوق کو میرے سے ہٹا دے. ایک چیز یہ بھی کرامت میں یاد رکھنا کہ اس کرامت کی ایک حد ہوتی ہے، اس سے آگے نہیں چلتی بات. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات وہ بہت بڑی چیز ہے، اولیاء اللہ کی کرامتیں اس حد تک نہیں پہنچتی. اب یہ کرامت ہی ہے نا کہ بغیر والد کے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش، فرشتے باتیں کرتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے فرشتے باتیں کرتے تھے نا. اب جو آدمی یہ کہتا ہے کہ فرشتے اولیاء کرام سے باتیں نہیں کرتے، وہ در حقیقت ان تمام احادیث کا انکار کرتا ہے جن احادیث میں فرشتوں کا مسافہ اور فرشتوں کا بات کرنا پتہ چلتا ہے، ظاہر ہوتا ہے. یہ ہے نا ٹرک. اب اگر وہ یہ کہے کہ حضرت عمران رضی اللہ عنہ سے فرشتے صف بنا کے لائن لگا کے مسافہ کرتے تھے، یہ حدیث جھوٹ ہے، غلط ہے، اسے تو بدنامی ہو جائے گی. تو کیوں نہ عوام کو ایک اور طرح سے پکڑا جائے اور یہ کہا جائے جتنی بھی اولیاء کرام سے فرشتوں کی باتیں ہیں نا، یہ سب غلط باتیں. اب جب وہ سنے گا کبھی حضرت عمران رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ ابن ماجہ میں یہ روایت آئی ہے، عمران رضی اللہ عنہ کے حالات میں یہ روایت آئی ہے، تو پھر انکار کرے گا تو کرے گا نا. کیوں نہ لوگوں میں پہلے ہی بددلی اور گمراہی پھیلائی جائے کہ فرشتے اولیاء کرام سے بات ہی نہیں کرتے. حالانکہ امت میں یہ ثابت ہے کہ فرشتے اولیاء کرام سے رحمہ اللہ باتیں کرتے تھے. اب دور کے کسی اور جگہ پہ کیوں جاتے ہیں؟ حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سوانح میں خود ارشاد فرمایا کہ تم لوگ ناشتہ کر رہے تھے اور میں اس شدید تکلیف میں تھا اور میں بولا چیخا اس لیے نہیں کہ تم لوگوں کی سحری نہ خراب ہو جائے، رمضان چل رہا ہے. اور وہ آئے تھے عزرائیل علیہ السلام میرے پاس اور اس نے کہا چلیں گے، میں نے کہا چلو. تو پھر اس نے کہا نہیں، ابھی آپ کا وقت پورا نہیں ہوا، اس کا انکار کر دیں دیوبند والے سارے. مزار علوم والے سارے ہم اہل السنہ کے عقیدے میں یہ بات شامل ہے کہ اولیاء اللہ کی کرامات ہوتی ہیں، فرشتے آئیں اور بات کریں، فرشتے آئیں اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں کرتے تھے، عوامر و نواہی کی، شریعت کی، وہ نہیں، اس سے کم درجے کی باتیں، جیسے یہی کہ انہوں نے کہا چلیں، میں نے کہا چلو، انہوں نے کہا نہیں حضرت ابھی آپ کا وقت نہیں آیا، ایسی بہت سی چیزیں۔ تو اس لیے یہ بات کرنے کے لیے کہ اللہ لوگوں پر ظاہر کر دے کہ قرب ہے، یہ اس کی مقبولیت ہے، یہ میرا بڑا اچھا دوست ہے، اس طرح کی چیزیں پیش آ سکتی ہیں، لیکن اتنی بڑی کرامت ہو جائے کہ جیسے قرآن پاک وغیرہ وغیرہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی کتابیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس پہ بحث کی ہے، کچھ علماء اس طرف گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے، جب کرامت ہی ہے تو مریم کی کرامت بغیر کسی کے چھوئے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت، یہ کیا تھوڑی کرامت ہے؟ کچھ لوگ اس طرف گئے ہیں، عالمگیری کی فتاوی عالمگیری کی شرح میں بھی مل جائے گا، جس کا اردو ترجمہ ہوا ہے نا اس میں بھی مل جائے گا، اور یہ در مختار شامی نے جہاں بحث کی ہے وہاں مل جائے گا، اور علم کلام کی کتابیں تو خیر ہیں ہی ہیں، لیکن محتاط قول یہی ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات اس حد تک ولی کی کرامت نہیں پہنچتے۔ ایک چیز یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اہل السنہ میں کئی ایک صوفیہ اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اصلاً ولی کو اپنی کرامت مخفی رکھنی چاہیے، کرامت کا ظہور ہی نہیں ہونا چاہیے، اور یہ خاص طور پر ان کا مسلک ہے جو کہتے ہیں کہ کرامت ولی کے اختیار میں بھی کبھی کبھی ہوتی ہے، جیسے ابن جرائج رحمت اللہ علیہ کی اس حدیث سے ثابت ہے کہ لوگوں نے تہمت لگائی، انہوں نے کہا تم ٹھہرو نماز پڑھی، اور پھر آ کے بچے سے پوچھا تو قصد ارادہ تھا نا کہ کچھ ظاہر کریں، یہ حافظ ابن حجر رحمت اللہ نے بھی لکھا ہے اور انہوں نے بھی لکھا ہے۔ تو مشائخ فرماتے ہیں کہ کرامت کے لیے واجب ہے کہ اسے چھپا کر رکھا جائے، مگر جہاں اظہار کی ضرورت ہے وہاں ظاہر بھی کر دیا جائے، جیسے یہ۔ اس کے لیے ہمارے تھانوی نبر اللہ مرکزو نے بوادر النوادر میں ایک لفظ استعمال فرمایا ہے، صرف ہمت۔ یہ صرف ہمت کا لفظ جو ہے نا، اگر بچوں یہ تم سمجھ لو تو تمہیں بہت سی چیزوں میں کام آئے گا۔ صرف ہمت فارسی کا لفظ ہے، اور صرف نظر اردو میں استعمال ہوتا ہے کہ صرف نظر کیا، یعنی دیکھ تو سکتا تھا مگر نہیں دیکھا، کسی کی غلطی پہ اسے اطلاع تو کر سکتا تھا مگر نہیں کی، صرف نظر یعنی چشم پوشی، اغماز برتنا، نظر کو کسی اور طرف کو پھیر لینا۔ فارسی میں لفظ استعمال ہوتا ہے صرف ہمت کردن، یعنی کسی کام کو کرنے کا ارادہ کر کے اس پہ اپنی پوری توجہ کو لگا دینا، ہمت برکار گماشتن، یہ ہے اصل۔ یہ صرف ہمت جو ہے نا، یہ تصوف کی اصطلاحات میں سے ہے، اور صرف ہمت جو ہوتی ہے اولیاء کرام رحمہم اللہ میں، وہ اس صرف ہمت کو اصطلاح کے طور پر سمجھنا چاہیے۔ یہ صرف ہمت جو ہے نا، ہمیشہ یاد رکھنا کہ یہ اصطلاح ہے تصوف کی، کہ صوفی صرف ہمت کرے۔ صوفی صرف ہمت کرتا ہے کبھی، اور کسی چیز کو اپنے مرید کے دل میں ڈالتا ہے۔ یہ جو چیز ہے نا صرف ہمت، اس نے بر صغیر میں بہت زیادہ تفریق ایک جگہ پر پیدا کر دی۔ مولانا احمد رضا خان صاحب نے اس صرف ہمت کے لفظ کا ایک جگہ ترجمہ کیا ہے، جب تم صرف ہمت کو پڑھو گے تو اس پہ ایک صراط مستقیم دیکھ لینا اور ایک مولانا مرزا خان صاحب کے فتاوی رضویہ دیکھ لینا، پھر تمہیں سمجھ آئے گی کہ جس طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں وہ کیا ہے. اولیاء کرام کے صرف ہمت پہ حضرت تھانوی نور اللہ مرکدو نے بوادر النوادر میں بھی بات کی کہ کن کو قوت تصرف ہوتی ہے، وہ صرف ہمت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. یہ بحث بہت اہم ہے، لیکن اگر تم میں سے کوئی صوفی ہو تو پھر بیان کریں، ہم بھی صوفیوں کے علاوہ اس کو سمجھنا دشوار ہے. اولیاء اللہ کی کرامت کے لیے یہ بھی ضروری ہے، یاد رکھو کہ وہ ان اسباب سے بڑھ کر ایک چیز ہو جو اسباب دنیا میں پائے جاتے. مثلا میسمرزم کرتے ہیں، حمزات کا عمل کرتے ہیں، موکلات قابو میں لے آتے ہیں، اور موکلات کہاں کی چیز کہاں لا کر پھینکتے ہیں. آ جاتا ہے گھر میں کہ آپ پہ تو جادو ہے، اور تھوڑی دیر میں چیزیں اوپر سے چھت سے گرنا شروع ہو جاتی. یہ سب موکلات ہوتے ہیں، یہ کرامت نہیں ہوتی. ہمارے استاد تھے حضرت نور محمد صاحب رحمت اللہ علیہ، ہمارے اساتذہ میں شاید ہی کوئی شخص ان سے زیادہ ذہین ہو، اور صوفی بھی بڑے پکے تھے. مختصر سا قصہ کرتا ہوں کہ ایک آدمی، ان کا دوست، ہمارے دوست، اور ان کو کسی نے پھنسا لیا کہ اتنے پیسے دو، یہ کرو یہ کرو، اور دیکھو جو تم پہ جادو ہوا ہے اور گھر میں جو تعویذ ہے میں تمہارے سامنے حاضر کر دوں گا. وہ بیٹھا یہ عمل کرنے، تو یہ بھی بیٹھ کے اس نے کہا ایسی ایک مولوی ہے کوئی طالب علم ہے بیٹھا رہے، انہوں نے پٹھانوں کی طرح چادر اوڑھ لی اور سر جھکا لیا. جو ہی اس نے اپنے بیگ میں ہاتھ ڈالا تو جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کی تو ہو گئی نظر بندی. جو ہی اس نے بیگ میں ہاتھ ڈالا کہ تعویذ اور یہ چیزیں نکالے اور ہوا میں پھینکے اور جب گرے تو نظر بندی ختم ہو جائے گی. وہ کہے گا یہ ہے تمہارے گھر سے، میں نے یہاں مسجد میں منگوا لی ہیں. اور نور محمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس شعبدہ باز کا ہاتھ پکڑ لیا اور شدید غصے میں، پٹھانوں والا غصہ، انہوں نے کہا یہ کیا حرکت کر رہے ہو. اب ہاتھ اس کا اس لفافے میں، تھیلے میں، اور ادھر ان لوگوں کی نظر بندی بھی ختم ہوگی. انہوں نے کہا یہ دیکھو اس کو، یہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے، ہاتھ اس نے تھیلے میں ڈالا ہوا ہے، تھیلے میں بتاؤ کیا ہے. اب تھیلا جب خالی کیا گیا تو اس میں سوئیاں تھیں، یہ چیزیں تھیں، اور گوشت کے ٹکڑے وغیرہ وغیرہ. اس نے کہا تم میرے اس دوست کو، حضرت احمد اللہ فرمایا تم میرے اس دوست کو دھوکہ دے رہے تھے، تم اسے ہوا میں اچھال کے یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ تعویذات اور یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، تم موکلات کے ساتھ بات کرتے ہو. بہت اس کی مٹی خراب. تو اس لیے کرامت جو ہوتی ہے وہ ان ظاہری اسباب اور ظاہری چیزوں سے، میسمرزم وغیرہ سے بہت زیادہ، اس کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں بنتا. اس لیے آپ کو اس کرامت کے مسئلے میں تفصیل سے اگر پڑھنا ہو تو تھانوی رحمت اللہ علیہ کی بوادر النوادر دیکھنا، کہ بہت سی باتیں جو جو اہل سنہ کے عقیدے میں کرامت کی بات کی ہے وہ حضرت رحمت اللہ نے وہاں پر بیان کی ہے. تو اس لیے اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ولی کی، ابن جریج رحمت اللہ علیہ کی کرامت کا بیان کیا، اور ہم اہل سنہ ہونے کے ناطے اس کرامت کو تسلیم کرتے ہیں، ہم اولیاء اللہ کی کرامات کو مانتے ہیں، اور اس عقیدے میں اہل تشیع اور ہمارا یہ ایک ہی عقیدہ ہے اولیاء کرام رحمہ اللہ کے بارے میں کہ کرامات برحق ہیں. اب آگے چلیے، اگلی بات یہ ہے جو فائدہ اور ہے، یہ بحث مکمل ہوئی. یہ جتنی روایت ہے یہ اسرائیلیات پر مبنی ہے، بنی اسرائیل کی حکایت ہے، اور بنی اسرائیل کی یہ سچی حکایت اس اعتبار سے ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسے نقل فرمایا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل کی کچھ باتیں جو ہم تک پہنچی ہیں، اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس کی تصدیق کر دیں تو وہ چیزیں ہمارے لیے دلیل کے طور پر استعمال کی جا سکتی ہیں انشاءاللہ بنی اسرائیل کی روایات یا اسرائیلی روایات کے متعلق